है गर हौसला कदम तो बढ़ा है हिम्मत ये तेरी सहारा तेरा तू चलना शुरू कर तू फिर देखना नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور اس کے نزول کا مقصد بیان فرمایا ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، جو سب سے درست، سب سے مضبوط اور سب سے سیدھا راستہ ہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے آیا، ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، کون سی شے خدا کے قریب لے جانے والی ہے اور کیا چیز خدا سے دور کرنے والی ہے، کس طرح کے بندے خدا کو پسند ہیں اور کن صفات کے حامل خدا کو ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین کتاب نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے وہ بات نازل فرمائی جو سب سے بہترین ہے۔ یہ سب سے بہترین کلام سکھاتا ہے کہ بندہ اگر خدا کی بارگاہ میں بہترین بندہ بننا چاہے تو کیا کرے، یا خدا کی بارگاہ میں جو بہترین بندے ہیں وہ کون سے۔ تو ویسے تو پورا قرآن مجید کا جو بنیادی مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے، لیکن کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تقابل کر کے بیان کیا، ایک کمپیریزن بیان کیا کہ ایک طرف یہ لوگ ہیں، دوسری طرف یہ لوگ ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں بہترین یہ والے۔ تو وہ آیات بڑی صراحت بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیتی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین ہے کون۔ اس طرح کی آیات تو بہت ساری ہیں، میں نے چند ایک آیات کا انتخاب کیا ہے۔ پہلی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 29، فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل حل یستویان مثلا، فرمایا کہ اللہ نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام وہ ہے کہ جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہیں، بندہ ایک مالک بہت سے اور جتنے مالک ہیں سارے بد اخلاق۔ دوسرا فرمایا اور ایک ایسا غلام مرد ہو جو خالص ایک ہی کا غلام ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل یستویان مثلا، کیا دونوں غلاموں کا حال ایک جیسا ہے؟ ایک وہ ہو جس کے آقا مالک بہت سے اور سارے بد اخلاق ہیں، دوسرا وہ جس کا ایک ہی مالک ہے اور بڑا خوش اخلاق ہے۔ تو جو ایک کا بندہ ہے وہ خوش ہے، خوشحال ہے اور بہترین ہے، اور جو بہت سو کا بندہ ہے اور بہت ساروں کا بندہ ہے, وہ کبھی اسے راضی کرنے کو نکلا ہوا, کبھی اسے راضی کرنے کو نکلا ہوا, کبھی اسے راضی کرنے کو نکلا ہوا, اور راضی کوئی نہیں ہو رہا. بنیادی طور پر تو قرآن مجید میں یہ مثال بیان فرمائی ہے مومن اور مشرک, مومن اور مشرک. مشرک وہ ہے کہ مال چاہیے تو فلاں بت کے پاس چلتے, اولاد چاہیے تو فلاں بت کے پاس چلتے, دشمن سے انتقام چاہیے تو فلاں بت کے پاس چلتے ہیں, بادل اور بارش چاہیے تو فلاں والا بت کام آئے, فصلوں میں پیداوار چاہیے تو فلاں والا کام آئے, نوکری نہیں ملتی تو فلاں والا کام آئے. تو وہ کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس, کبھی اس کے پاس. اور ایک وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا مالک وہ ہے علی کل شیء قدیر, وہ جدا جدا نہیں, وہ ایک ہی مالک رازق بھی ہے, خالق بھی ہے, وہ رزق دینے والا بھی ہے, وہ مشکلیں ہٹانے والا بھی ہے, وہ دعائیں سننے والا بھی ہے, وہ کرم نوازی کرنے والا بھی ہے, وہ بندہ پروری کرنے والا بھی ہے. تو مومن ایک خدا کو مان کر سب سے فارغ ہو جائے, اور پھر خدا کتنا مہربان ہے, خوش اخلاق کا لفظ تو نہیں استعمال کیا جاتا وہاں پر, کتنا مہربان ہے اور کتنی جامع اور کامل صفات والا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ رب العالمین بھی ہے, وہ ارحم الراحمین بھی ہے, وہ خیر الراحمین بھی ہے, وہ خیر الرازقین بھی ہے, وہ احسن الخالقین بھی ہے, وہ حلیم بھی ہے, وہ صبور بھی ہے, وہ شکور بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ مالک ہے ہر خوبی. الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں اللہ کے لیے, ہر حمد خدا کے لیے, ہر تعریف اللہ کے لیے, اور ہر کمال کا مستحق اللہ کے ذات. تو لہذا جس نے وہاں لو لگایا, جس نے خدا کے ساتھ لو لگا لی, تو پھر وہ بقیہ جگہ جگہ کے بتوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر خدا اور جو خدا کا نظام ہے, خدا مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمانا, جیسے میدان بدر میں ہی خدا سے مانگا, خدا نے مدد کے لیے فرشتے نازل فرما دیے, مدد خدا کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی. کیسے؟ جب اس نے فرشتے نازل فرمائے, جب اس نے انزل جنودا لم تروها, اس نے وہ والے لشکر تمہاری مدد کو اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے. تو ایک طرف اس خدا کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ بندہ وابستہ ہو جائے, اب اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, باقی خدا ہی کرے گا. خدا فرشتے بھیجے, خدا نبی سے کروائے, خدا ولی سے کروائے, خدا ظاہری اسباب سے کروائے, خدا باطنی اسباب سے کروائے, اب یہ اس کی مرضی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر بندہ واقعتاً دل و جان سے رب پر بھروسہ کر لے, توکل کر لے, تو یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے عارضی و نجات, ہزار جگہوں پہ سجدے کرنے سے بندہ بچ جاتا ہے جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. تو یہ تو ہے مومن اور مشرک کے اعتبار سے, لیکن قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں وہ اپنے اطلاع کے اعتبار سے اور بہت ساری صورتوں کو شامل ہوتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم مومن ہیں, موحد ہیں, خدا کو تنہا معبود ماننے والے ہیں, لا الہ الا اللہ ہمارا سب سے بنیادی کلمہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بادل خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مان کر بھی کہتے ہیں باد از خدا, برابر از خدا نہیں. شرک کیا ہے؟ برابر ماننا. और हम कहते हैं बाद अज़ुल्ला, खुदा के बाद बराबर नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है, मुवाहिद है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि मुझे तुम पर ये डर नहीं कि तुम शिर्क में पड़ जाओ। तो शिर्क से तो हम मोमिनों को खुदा ने महफूज रखा, लेकिन इससे नीचे कुछ और चीजें भी हैं कि खुदा जैसे माबूद है, खुदा जैसे माबूद है, इबादत का मुस्तहिक है, इसी तरह वो इसका मुस्तहिक है कि रजा भी उसी की तलाश है, खुशनूदी भी उसी की तलाश की। ये जो हम करते हैं ना, फुला राजी हो जाए, फुला राजी हो जाए, फुला राजी हो जाए, आप दुनिया की 8 अरब आबादी निकाल लें और 8 अरब आबादी में एक बंदा बता दें जिसे सारी दुनिया राजी, हाँ वो सदर है या वजीर आजम है या पॉपुलर लीडर है या कोई वली सूफी है या कोई भी है, कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिससे सारी दुनिया राजी हो। इसलिए दुनिया को राजी करने पे जाएंगे तो सारी जिंदगी कोशिश करते रहेंगे सारी दुनिया राजी नहीं हो, लेकिन अगर एक ही को राजी करने की कोशिश करते, अगर एक ही को राजी करने की कोशिश कर तो वो राजी, तो फिर कोई और राजी है या नहीं। जुमला तो बोला जाता है ना, रब राजी तो सब राजी है, तो अगर से सब राजी होते नहीं है, लेकिन बात यह है कि रब राजी तो सब काफी है। तो खुदा को राजी करने की कोशिश करेंगे और उसे सब पर मुकदम करेंगे, खुदा की रजा को सब पर मुकदम करेंगे, तो फिर ये रोज रोज के उसको राजी कर, उसको राजी कर, वो नाराज बैठा, वो नाराज बैठा, वो नाराज बैठा, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो लिहाजा खुदा जैसे इबादत का मुस्तहिक है, इसी तरह वो इसका हकदार है कि उसी को राजी किया जाए। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज्यादा हकदार है इस बात के कि लोग इन्हें राजी करें अगर वो ईमान वाले हैं। अगर ईमान वाले हैं तो फिर कौन मुस्तहिक है कि उन्हें राजी किया जाए, अल्लाह और अल्लाह का रसूल। तो अगर बंदे की नजर इस पे हो जाए ना कि खुदा राजी हो जाए, बकिया किसी की परवाह नहीं, तो आप यकीन करें कि फिर लोग भी राजी होना शुरू हो जाते, लोग भी राजी होना शुरू हो जाते, मखलूक की रजा भी रब की रजा के ताबे हो जाते। और ये जो मैंने आयत पढ़ी है, इस आयत से ये भी पता चला कि अल्लाह की रजा और अल्लाह के रसूल की रजा एक है। खुदा ने क्या फरमाया, वल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल इस बात के हकदार है ज्यादा के लोग इन्हें राजी करें। इससे पता चला कि जब हम तौहीद की या शिर्क की या खुदा के यकताई की बात करते हैं तो खुदा के महबूब जुदा करके नहीं, बल्कि सिवाय महबूब वाले वस्फ के बकिया इताहत में रसूल खुदा के साथ, रिजा में रसूल खुदा के साथ, और दीगर बीसियों चीजों के अंदर जो रसूल का मकाम है वो खुदा के साथ होता है इन चीजों के अंदर, जैसे रिजा के अंदर यहां पर बयान किया, जैसे इताहत के बारे में तो कुरान की कितनी आयतें, मैं यू कह रसूला फकद अता, जो रसूल की इताहत करता है तो बेशक वो अल्लाह की इताहत करता है। तो रसूल की इताहत खुदा की इताहत, रसूल की रिजा खुदा की रिजा, रसूल की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत। तो लिहाजा ये जो है कि भाई एक का बंदा बनना है या हजारों का बंदा बनना है, एक वो जो जल्द राजी हो जाता है, एक वो है जो जल्द राजी हो जाता है, और दूसरी तरफ वो है कि जिन्हें सारी जिंदगी राजी करते रहे, कहीं भी आकर ठोकर मार देते नहीं जी, फुला मौके पे तुमने मुझे यूं करके देखा था, फुला मौके पे तुमने मेरे सामने ये चीज कहने दे रखी है, मैं दावत में आया था मेरे लिए खड़े लगे। तो अब वो बेचारा सारी जिंदगी कोशिश करता है और वो साहिब राजी नहीं होते या कभी भी नाराज हो जाते हैं, और रब्बे करीम वो है कि वो चाहे तो महज एक सजदे के ऊपर बंदे से राजी हो जाता है। तो वो हकदार है इसका कि उसे राजी किया जाए। इसी तरह جیسے خدا عبادت کا مستحق ہے، اسی طرح وہ اس کا بھی مستحق ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے، ڈر اسی کا۔ خدا فرماتا ہے فلا تخشوهم واخشوني، تو لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ تو لہذا خوف بھی خدا کا، جو کرنا ہے اس سے ڈر کے کیا جائے، اس کے ڈر کو سامنے رکھ کے کیا جائے۔ اب خدا کا خوف دل میں ہوگا یہ سارے جرائم ہٹ جائیں گے، سارے گناہ ہٹ جائیں گے۔ جرم اس لیے نہیں کرنا کہ قانون پکڑ لے گا، جرم اس لیے نہیں کرنا کہ کو دیکھ لے گا، جرم اس لیے نہیں کرنا یا لوگوں کی نظر میں عزت کم ہو جائے گی، نہیں۔ جرم اس لیے نہیں کرنا کہ اس کی بارگاہ میں مرتبہ کم نہ ہو، وہ ناراض نہ ہو۔ اس کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرنا، اس کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح عزت حاصل کرنے کے لیے بندہ در در پھرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ملتا ہے، کیا ہے یہ عزت مل؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایبتغون عندہم العزۃ، کہ کیا لوگوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو ادھر 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 جا کے عزت تلاش نہ کرے، عزت اس سے تلاش کرے کہ جو ساری عزتوں کا مالک ہے اور جس کی شان ہے کہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ پہلا ایک تقابل ہے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام کی جس میں بہت سے بد اخلاق آتا ہے، اور دوسرا مرد وہ ہے جو صحیح سالم پورا تنہا ایکائی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ان دونوں کا حال برابر نہیں۔ تو ہم نے وہ بننا ہے جو ایک کا ہے، ہمارے دل میں ڈر، خوف، رضا کی طلب سب اس ایک اللہ کے لیے، بھروسہ توکل اس ایک اللہ پر، خشیت رحمت رغبت سب ایک اللہ کے ساتھ متعلق، تو پھر ہم خدا کے بہترین بندوں میں شامل۔ اس کے بعد ایک اور تقابل ہے، ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ کنزُ الْعِرْفَان۔ اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی کہ ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جدھر بیچتا ہے تو کوئی خیر لے کے نہیں آتا۔ تو کیا یہ والا بندہ اور وہ دوسرا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ جو مثال بیان فرمائی ہے بنیادی طور پر یہ بھی مومن اور کافر کی مثال ہے، اور اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو مطیع اور عاصی کی مثال ہے، یعنی کہ فرما بردار کی اور نافرمان کی، نیک اور بد کی مثال ہے۔ اب مثال میں بیان کیا کیا گیا، فرمایا کہ کسی کے دو غلام ہیں یا دو نوکر ہیں، ایک نوکر وہ ہے کہ جو گونگا ہے، اور عموماً جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب پہلی بات کیا ہے کہ مالک کی بات کو سنتا ہی نہیں، جو بہرا ہے وہ سنے گا، جب سنے گا نہیں تو کرے گا بھی۔ دوسرے نمبر میں ایک تو ویسے سننے اور بولنے سے محروم ہے، اور اس کے ساتھ عقل کا ایسا مارا ہوا ہے کہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر، اسے جدھر بھی کسی کام سے بھیجا جائے کبھی خیر سے واپس آتا ہی نہیں، خیر نہیں لے کے آتا، اس کو بیچ سے کچھ لینے ہیں لے کے کچھ اور آ جاتا، बीच से कुछ लेने लेके कुछ और आता है। मुराद ये कि जो उसे कहा जाता है वो नहीं करता। तो अब ये क्या हुआ, वह कल्लुन अला मौलाह, ये अपने आका पे सिर्फ बोझ है, ये अपने आका पे सिर्फ बोझ है, इसके अलावा और कुछ। जबकि दूसरा वो है कि जिसे जो कहा जाए वो करता है, जिस रास्ते पे भेजा जाए उसी पे चलता है, जिस काम का कहा जाए उसे पूरा करता है। अब खुदा फरमाता है कि क्या ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। वो जो पहले वाला है वो अपने मालिक को नापसंद होगा, और वो दूसरे वाला है वो अपने मालिक को बड़ा पसंद हो। ये हम अपनी फितरत और नेचर के अतबार से देख ले तो भी यही है, ये ओवरऑल हम देख ले तो भी यही है। अब एक बंदा वो है कि जो खुदा की नेमतें सारी खाता है और बात कोई नहीं मानता। वो खुदा ने नेमतें तो दी, जिंदगी दी है, और बाकी उसके अलावा जो बदन के अंदर दीगर सलाहियतें हैं वो भी अदा की हैं। नेमतें सारी की सारी या अक्सर पेशतर, और फरमा बरदारी जीरो। और दूसरा वो है कि खुदा की नेमतें खाता भी है, शुक्र भी अदा करता है, मुश्किल आती है तो सफर भी करता है। खुदा फरमाता है कि सारी दुनिया के काम छोड़ के भी 5 वक्त तुमने मेरी बारगाह में आना है, फौरन आ जाता है, 5 टाइम आए। अच्छे भले बेहतरीन कपड़े पहनने वाले को हुक्म दिया जाता है 2 चादरें ओढ़ो निकल जाओ, जाओ हज करके आओ, धक्के भी खाने पड़ेंगे, ठोकरे भी खानी पड़ेंगे, किसी की ठोकर लगेगी, किसी का ठुड्डा लगेगा, किसी की कोनी लगेगी, किसी का धक्का लगेगा, लेकिन करना है। वो कहता ठीक है मान जैसा हो। एक आदमी करोड़ों कमाता है, उसे कहा जाता है कि अपने माल का इतना हिस्सा बगैर किसी मुआवजे के अल्लाह के गरीब बंदों को दे, और जिनको देना है, जिनको ये माल देना है, देकर एहसान नहीं जतरा, देकर एहसान नहीं जतरा। नंबर एक। नंबर दो, देकर उनको ये भी नहीं कहना कि शुक्रिया तो अदा करो। नंबर तीन, देकर उनसे किसी मुआवजे का, किसी बदले का इरादा या किसी बदले की नीयत भी नहीं करनी, बस दो और फारिग। ला नुरीद मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, हम न तुमसे बदला चाहते हैं और न तुमसे शुक्रिया के तलबगार हैं। और उसके साथ ला तुबतिरु सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, उस पर एहसान जतला कर और गरीब को ताने देकर और उसे बुरा भला कहकर और उसे तकलीफ पहुंचा के अपने सदकों का सवाब बातिल नहीं करना है। लिहाजा जेब से पैसे देने, ना शुक्रिया उससे तलब करना, ना बदला तलब करना, ना उसे कोई मुआवजा मांगना है, ना उसको तकलीफ देनी है, ना उसको ताना देना है, ना उसे बुरा भला कहना है, ना जिंदगी में कभी याद दिलाना है कि याद है फलां वक्त तुम्हारी मैंने मदद की थी, कुछ नहीं करना। बंदा कहता ठीक है मालिक, जैसे तरह। ये कौन है? ये वो है जिसे खुदा ने फरमाया मैं या अमर बिल अदल, इंसाफ के साथ चलता है, वह आला सिरात मुस्तकीम, और वो सिरात मुस्तकीम पर है, वो सीधे रास्ते पर है। तो ये दो तरह के बंदे हैं, एक वो जो सिर्फ बोझ है। तो जैसे दो तरह के लोग हैं, हजरत ईसा अलैहि सलाम का फरमान है, उसका खुलासा जो वो बयान किया गया, ये बाइबल के अंदर मौजूद है ये, कि कुछ लोग वो हैं जो धरती के बोझ हैं, कुछ लोग वो हैं जो धरती के बोझ, और कुछ वो हैं जो जमीन का नमक है। जो बोझ हैं वो सबके लिए बोझ है, और जो जमीन का नमक है वो है जो लोगों की जिंदगियों में मजा और सुकून पैदा कर देते हैं। तो हम कौन हैं? ये हमारा अमल बताएगा, हमारा दावा नहीं, हमारा अमल बताएगा। हम वो हैं जो उस मालिक हकीकी के हर हुक्म पर सर झुकाने वाले और आगे से कहने वाले, जी मेरे मालिक, हाँ मेरे आका, हाँ मेरे खुदा, जो तेरा हुक्म मेरे सामने। یا وہ ہے کہ نماز کا حکم ہے تو ادھر کو نکل گئے، روزے کا حکم آیا تو ادھر کو نکل گئے، حج کا حکم ہوا تو کسی اور طرف نکل گئے، سیر سرسر ڈیڑھ لی تو کر لی، مکے مدینہ نہیں گئی، پانچ نمازوں میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، 8 گھنٹے اپنے آفس میں تو گزار دیے، اپنی دکان شاپ پر تو گزار دیے، 2 گھنٹے کے لیے رب کی بارگاہ میں مسجد میں نہیں ہے، تو دھرتی کا بوجھ ہے یا زمین کا نمک ہے، یہ ہمارا کردار بتاتا ہے۔ تو یہ دوسری مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک تیسرا تقابل قرآن مجید میں بیان کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ ترجمہ کنز العرفان، فرمایا اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھا اور دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور اجالا آپس میں برابر ہے، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ آپس میں برابر ہے، اور زندہ اور مردے برابر نہیں۔ 4 چیز، ایک طرف تاریکیاں ہیں، دوسری طرف روشنی، ایک طرف سایہ ہے اور دوسری طرف دھوپ، ایک طرف زندے ہیں اور دوسری طرف مردے، ایک طرف اندھے ہیں اور دوسری طرف بینا دیکھنے والے۔ خدا فرماتا ہے یہ چاروں برابر نہیں، یہ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ تشبیہ ہے، ایک مثال جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اندھا کون ہے اور بینا کون ہے۔ جو خدا کی وحدانیت کو دیکھنے سے محروم ہے وہ اندھا ہے، جو خدا کے محبوبوں کی شان دیکھنے سے محروم ہے وہ اندھا ہے، جو خدا کے پیاروں کی عظمت کو دیکھنے سے محروم ہے وہ اندھا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بینا ہے، وہ بینا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ جیسے سر کی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرح دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، جیسے ظاہر کی آنکھ ہوتی ہے اسی طرح باطن کی بھی آنکھ ہوتی، جیسے جسم کی آنکھ ہوتی ہے اسی طرح روح میں ادراک ہوتا ہے، روح کی بھی آنکھ ہوتی ہے، ایک کو بصارت کہتے ہیں دوسرے کو بصیرت کہتے ہیں، بصارت آنکھ سے ہے، بصیرت دل سے، بصارت وہ دیکھتی ہے جو سامنے نظر آتا ہے اور بصیرت وہ سمجھتی ہے جو سامنے نظر نہیں آتا۔ بصارت تو جانور کو بھی ہے، جانور چلتا جائے گا چلتا جائے گا، آگے کنواں آ جائے ہو سکتا ہے بچ جائے، ہو سکتا ہے گر جائے، لیکن بصیرت سمجھائے گی کہ کنواں ہے گر نہ جانا۔ دیکھنے کے بعد جو عقل کا استعمال ہے یہ بصیرت، زندگی گزارنی ہے جو فائدہ سامنے حاصل کر لو، حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو یہ بصارت، اور حلال ہی اپنانا ہے حرام نہیں اپنانا یہ بصیرت ہے۔ وہ ظاہر کی آنکھ تھی، یہ باطن کی آنکھ ہے، وہ جسم کی آنکھ تھی، یہ دل کی آنکھ ہے، اور جو دل کی آنکھ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے، جو دل کی آنکھ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے، زیادہ استعمال کیا ہے کہ بصیرت کی آنکھ یہ کہتی ہے کہ وہ دیکھ جسے دیکھنے کی رب اجازت دیتا ہے، بصیرت کی آنکھ کہتی ہے کہ وہ دیکھ جس کے دیکھنے سے رب راضی ہوتا ہے، بصیرت کی آنکھ یہ کہتی ہے کہ جو غیب تجھے نظر نہیں آتا یؤمنون بالغیب کے طور پہ اس کو بھی مان، بصارت تو کہتی ہے نا مان، اور بصیرت کہتی ہے یؤمنون بالغیب من خشی الرحمن بالغیب، بصیرت یہ کہتی ہے من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کی خشیت رکھتا ہے رحمان سے ڈرتا ہے بن دیکھے، کہ بن دیکھے کیا ہے کہ یہاں سے بن دیکھے ہے، یہاں سے دیکھے۔ تو جب کوئی بصیرت کو زیادہ استعمال کرتا ہے تو پھر خدا ایک اندر کی آنکھ کھول دیتا ہے، ये वो आंख है जिसे फरमाया गया इत्तकु फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये फिरासत क्या है और ये खुदा के नूर से देखना क्या है, ये वही है कि मदीने में मिंबर पे बैठ के हजरत उमर फारूक फरमाते हैं या सारी अदल जमा करो, सारी अदल पहाड़ के नीचे हो जाओ। और ये वो फिरासत है और ये अल्लाह के नूर से देखना वो है कि जिसके बारे में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नवर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खर्द लतिन आला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूं जिस तरह अपने हाथ की हवेली को देखता हूं। तो ये जो नजर है, ये जो यंजुरु बिनूरिल्लाह अज़्ज़ा वजल है, और ये जो फिरासतल मोमिन है, ये क्या है? ये तब मिलती है कि जब बंदा बसारत से ज्यादा बसीरत से देखता है। बसारत को बचाता है उन चीजों से जिनसे बचाने का खुदा ने हुक्म नहीं। हदीस मुबारक में फरमाया गया है कि जो अपनी आंख को हराम देखने से बचाए, अपनी आंख को हराम देखने से बचाए जबकि वो देखने के कादिर है, तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसे ईमान की मिठास अता फरमा दे, ईमान की हलावत उसे अता फरमा दे। तो ये है कि वमा यस्तविल अमा वल बसीर, कि अंधा और बीना बराबर नहीं, और इसी तरह तारीखियां और नूर बराबर नहीं। तारीखियां क्या है? तारीखियां यहां पर जो माशाल्लाह तलबा भी बैठे हुए वो जानते हैं कि वमा जो है ये जमा का लफ्ज है, जमा का सीगा है, जुलमतुम भी जमा है और नूर वाहिद का सीगा है, इसकी जमा अनवार। तो तारीकी के लिए जमा का सीगा है अंधेरे तारीकियां जुलमतें, और नूर के लिए वाहिद का सीगा, इसलिए कि तारीकियां बहुत है, गुमराहियां बहुत है, दलालतें बहुत है, वो भी तारीकी में है जो खुदा का वजूद ही मानते, मुल्हिद दहरिये, वो भी तारीकी में है जो खुदा को तो मानते हैं लेकिन खुदा के महबूब को नहीं मानते। दुनिया के कितने आसमानी वज़ाइब हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, वो भी है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने का दावा करते हैं लेकिन जो महबूब के साथ दिन रात 24 घंटे पूरी जिंदगी गुजारने वाले सहाबा थे उनको नहीं मानते, वो भी तारीकी। और इसी तरह जो नबी पाक की सलातो सलाम जिनको फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक है और मेरे जन्नत के कून है और नौजवाना ने जन्नत के सरदार हैं और मेरे लिए ऐसे जैसे मूसा के लिए हारून है और जन्नती औरतों की सरदार है, तो जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम मोहब्बत फरमाते हैं जो उनसे मोहब्बत नहीं करते वो भी तारीकी। इसी तरह खुदा फरमाता है कसरत से नवाफिल पढ़ने वाले मैं उन्हें अपना महबूब बना देता, तो अब जिनसे खुदा मोहब्बत करता है वो उनके गुस्ताख, ये भी तारीख है, ये भी तारीख है। लेकिन नूर एक है, नूर एक है। सबसे पहले है अल्लाह नूरु समावात वल अर्द, और फिर उसी से है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, और फिर उसी से है फहुवा अला नूरिन मिन रब्बी, और फिर उसी से है वो हस्तियां अला मनाबिर मिन नूर जो कयामत के दिन नूर के मिंबर पर होंगे, और वो कौन होंगे? अल्लाह के वली होंगे, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले। तो ये क्या है? तो नूर एक है जिसकी आगे सारी तजल्लियां हैं लेकिन तारीखियां बहुत सी, तो लिहाजा जो अंधेरे हैं वो नूर के बराबर नहीं, जो तारीखियां हैं वो रोशनी के बराबर। तो ये सारी जो है वो आगे तकसीम बयान। अच्छा, उसके बाद फरमाया और साया और तेज धूप आप तुम्हें बराबर नहीं, سائے میں کون ہے جو خدا کی رحمتوں کے سائے میں, اور تیز دھوم میں کون ہے جو خدا کی رحمت کے سائے سے محروم. تو دنیا میں جو خدا رسول کو ماننے والا ہے وہ رحمت کے سائے میں, اور جو نہیں ماننے والا وہ تیز دھوم میں کھڑا ہے کہ تیز دھوم نے اس کے عقیدے جلا دیے, راکھ بنا دیے, اس کے دل کی روشنی کو ختم کر دیا, اور وہاں پر راکھ کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا. اور آگے اسی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میدان قیامت میں کچھ سائے میں ہوں گے, کچھ دھوم میں ہوں گے. سائے میں کون ہے؟ ماننے والے, فرما بردار, اطاعت گزار, متبعین. سائے میں, عرش کے سائے میں وہ ہوں گے کہ جنہیں گناہ کی دعوت ملی اور وہ گناہ کرنے پر قادر تھے لیکن رب کے ڈر کی وجہ سے رک گئے. خدا کے عرش کے سائے میں وہ ہوں گے کہ قلبہ معلق فی المسجد, جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے تھے کہ کب اذان ہوگی مسجد میں جائیں, کب صبح ہوگی مسجد میں جائیں, کب عشاء ہوگی مسجد میں جائیں. تو یہ وہ ہیں جن کے دل مسجد سے اٹکے رہتے, مسجد کے ساتھ معلق ہیں, یہ عرش کے سائے میں. اور جتنے ظالم ہیں اور جتنے فاجر ہیں اور جتنے فاسق ہیں اور جتنے بے ادب ہیں اور جتنے خدا رسول سے دور ہیں اور جتنے آخرت کو بھلا کے دنیا میں پڑھنے والے ہیں, سارے دھوم میں کھڑے ہو گئے. تو لہذا دھوپ اور سایہ برابر, جسے سایہ چاہیے وہ عمل سائے والے چاہے, ورنہ دھوم میں کھڑا ہونا پڑے. تو یہ سایہ اور تاریخی برابر. پھر آگے جنت کا معاملہ, خدا فرماتا لمبے لمبے سائے ہو, وہ مائی مسکوب, بہتے پانی ہوں, وفا کی حد کثیر, بے شمار پھل ہوں جن سے نہ روکا جائے گا نہ کبھی ختم ہوں. تو یہ جو ہے فی صدر مقبول و طلح مندود و ظل ممدود, یہ کیا ہے؟ یہ جو ظل ہے, یہ جو جنت کے لمبے سائے ہیں, یہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں اطاعت کے سائے میں رہنے والے. تو لہذا وہاں کا سایہ ادھر سے ملے گا, وہاں کا سایہ یہیں سے ملے گا. عرفات کے میدان میں ہو سکتا ہے کہ چھتریاں بکتے ہوئے نہ ملے, مکے سے خرید کے چلے, مکے سے خرید کے چلے, وہاں جا کے ہو سکتا نہ ملے, لیکن ہو سکتا ہے وہاں مل بھی جائے. لیکن قیامت کے دن کی جو چھتریاں ہیں, یعنی جو وہاں کا سایہ ہے, وہ یہیں سے لے کے جانا ہو, کیونکہ وہاں کوئی سودے بازی نہیں ہے, وہاں کوئی بارگیننگ نہیں. جو یہاں سے ساتھ لے کر گئے وہاں استعمال ہوگا, وہاں کا حوض کوثر بھی ادھر سے لے جانا ہوگا. یعنی اس کا سبب, نیک اعمال. حوض کوثر کے جام کسے ملیں گے؟ جو جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہو, جو جتنا زیادہ نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہو, تو یہ جام اسی کو ملے. تو فرمایا کہ سایہ اور دھوپ, تیز دھوپ یہ برابر نہیں, اور زندہ اور مردہ برابر. زندوں سے مراد مومنین اور مردوں سے مراد کفار, یا زندوں سے مراد علماء اور مردوں سے مراد جاہل لوگ. یہ تفسیر کے اندر باقاعدہ لکھا. اب ایک تقابل اور بیان کرتا ہوں, آخری تقابل, اور اس کے ساتھ ہے یہ پچھلی آیت کا بھی جوڑ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب, تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ تو جواب بڑا واضح ہے کہ برابر نہیں. کتنا فرق ہے علم والے میں اور بے علم میں, کتنا فرق ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ ویسے بھی جامعۃ المدینہ ہے, اور یہاں پر علماء بنتے ہیں, علماء تیار ہوتے ہیں, طلباء کرام رہتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, کتنے سینکڑوں علماء بن گئے, سینکڑوں بن رہے ہیں. تو یہ تو جگہ ہی ماشاءاللہ علم دین کا ایک عظیم, یعنی کہ مرکز ہے, ایک منبع ہے, اور یہاں پر علم کا سلسلہ جاری ہے. تو عالم اور غیر عالم, علم والا اور بے علم, فرق کتنا ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودہویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. اور یہ تقابل کس کا ہے؟ عالم اور عابد کا. اور اگر عالم کے مقابلے میں وہ ہو کہ جو نہ عابد نہ عالم ہے، عالم اور غیر عالم ہے، لیکن یہاں کم از کم سامنے عابد تو ہے، راتے جاگتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لگا رہتا ہے تسبیح کرنے، وہ ہے. اگر اس کے مقابلے میں عالم کی فضیلت ایسی ہے تو جو عابد بھی نہیں ہے اس کی فضیلت کیسی ہوگی؟ اگلی حدیث سنیے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت، بلکہ وہ بھی عبادت گزار ہی کے حوالے سے، فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر. ادنا آدمی گویا معاملہ چودہویں کے چاند سے بھی اوپر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں فرمائے کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی. ایک اور فضیلت سنیے، شعبہ ایمان کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا. عبادت گزار سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں چلیے، عبادت گزار سے کہا جائے گا کہ آپ جائیے جنت، اور عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، اور کچھ لوگوں کی شفاعت تو کرو، عابد کو گزر دو، اور عابد سے کہا جائے گا ٹھہرو، لوگوں کی شفاعت کرو کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا تھا، تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا تھا، تو لہذا ان کی شفاعت کرو اور ان سب کو اپنے ساتھ جنت لے گئے. اب کسی نے ہزار بندوں کا اخلاق سنوارا ہے تو ہزار کو ساتھ لے کے جنت میں جائے، جس نے لاکھ آدمیوں کا سنوارا ہے وہ لاکھوں کو لے کے جائے. ہمارے پیر و مرشد ایسا ہے، پتہ نہیں کتنے کو لے کے جائے. تو یہ ہے حل یسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ نہیں، علم والوں کا مرتبہ خدا نے بلند کیا ہے. اب یہاں علم کے حوالے سے دو باتیں میں آخر میں کروں گا. پہلی بات وہ یہ ہے کہ دین کے علم کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض. مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا، طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. اور ایک وہ حصہ ہے جسے بلند تر ہے، اور وہ ہے عالم دین بننا. آپ عالم بنے یا اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بھائی کو عالم بنائیں، اپنے گھر کی خواتین کو عالم بنائیں، الحمدللہ اس حوالے سے بھی دعوت اسلامی نے قدم قدم پر جامع رکھ، آن لائن بھی موجود اور فزیکل بھی موجود، کہ آپ جو ہے وہ جامعات میں داخل ہوں یا بچوں کو داخل کروائیں، عالم بنائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کا عالم بچہ یا جس کو آپ نے عالم بنایا ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے ایسا صدقہ جاریہ بنے گا کہ جب خدا کی بارگاہ میں جائیں گے تو نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوگی کہ دیکھے گئے کہ یہ تو ہم نے کی نہیں تھی، لیکن یہ اس نے کی تھی، یہ نیکیاں اس نے کی تھی کہ جس کو آپ نے عالم بنایا اور جس نے آگے بھی دوسروں کو سکھایا تھا. ضرور کوشش فرمائیں کہ اپنے گھر کے کسی ایک فرد کو یا خود ہو ضرور جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے، عالم بنے، اور پھر یہ جتنے فضائل ہیں کہ چودہویں رات کے چاند کی طرح ان کی فضیلت ستاروں پر یہ فضیلتیں حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین جاہ نبی کے امین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، ہے ہمت یہ تیری، سہارا تیرا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رستہ.